اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. محمد وعجل فرجهم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر. صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی اللہ محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا نے متعال کا انتہائی احسان, اس کا انتہائی شکر ہے, اس نے ہمیں دین کے بارے میں سوچنے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائی, یہ موقع نصیب فرمایا کہ ہم سید الشہداء کے خون کے صدقے میں اپنے دین کے بارے میں سوچیں, غور و فکر کریں. خدا کی دی ہوئی اس نعمت کا شکر بجا لانے کے لیے, جس کے نتیجے میں انشاءاللہ اس نعمت میں اضافہ ہو, اور اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ خدا اس دین کی عزت, سربلندی, کامیابی کا دین دیکھنا نصیب فرمائے, ظہور امام میں تعجیل ہو, ہماری اور آپ کی جانیں اس امامت کی راہ میں قربان ہو انشاءاللہ. تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. پروردگار عالم کے نظام ہدایت میں یہ قابل تصور نہیں ہے کہ وہ 124,000 انبیاء کو بھیجے, ائمہ اطہار علیہ السلام کو ارسال فرمائے, اور دنیا کا انجام وہ جو اس وقت ہے. قابل تصور نہیں ہے کہ ایسا ہو. یعنی وہ خدا نمتال جو قدرت رکھتا ہے, وہ خدا نمتال جو حکیم ہے, تمام امور کو خاص حکمت کے تحت انجام دیتا ہے, اس کے بعد تمام قربانیوں کے بعد, تمام منصوبوں کے بعد انجام یہ ہو کہ انسان حیوان سے زیادہ پست ہو جائے. دنیا کی موجودہ صورتحال جتنا زیادہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے, اتنا ہی زیادہ اس یقین کو بڑھا رہی ہے کہ یہ باقی رہنے والا نظام نہیں ہے جو کفر کا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. دنیا کا یہ نظام باقی نہیں رہ سکتا, اس صورت میں باقی رہنا ناممکن ہے, اور خاص کر آخری کہہ سکتے ہیں 70-80 سال کے اندر جو گمراہی دنیا کے اوپر چھائی ہے, اس کو دیکھ کر ہم بہت قاطعیت کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یا تو اس دنیا نے اگلے چند 10 سال کے اندر نیست و نابود ہو جانا ہے, یا پھر اس دنیا کی اصلاح ہونی ہے. اس نظام میں استمرار نہیں ہے، اس نظام میں بقا کا کوئی امکان نہیں ہے. بقا چھوڑ دیجئے، چند دس سال باقی رہنے کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اور بالاخص جس جغرافیائی نقشے کے ساتھ، دنیا کے جس جغرافیائی نقشے کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جس سیاسی نقشے کے ساتھ میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، اس کے بارے میں قطعاً کہہ سکتے ہیں کہ اس میں چند دس سال باقی رہنے کا بھی امکان نہیں ہے. ہم اور آپ بہت عجیب جگہ کے اوپر ہیں. شاید ایک اعتبار سے خدا نے لوگوں کو آسانی دی ہے کہ مستقبل کو جاننے کی طاقت نہیں دی ہے. خدا نمتان نے ہم میں سے اکثر قاطع لوگوں کو مستقبل جاننے کی طاقت نہیں دی ہے تاکہ ہم لوگ زندگی گزار سکیں. چونکہ اگر ہم جان لیں کہ کیا ہونے والا ہے تو پھر زندگی گزارنا بہت مشکل ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اچھا ہے، لیکن ایک اعتبار سے خدا نمتان نے عقل و شعور دیا ہے. عقل کے ذریعے سے، شعور کے ذریعے سے ہمیں طاقت دی ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ جو آئندہ کے حالات ہوں گے وہ کیا حالات ہوں گے. مطمئن ہو کہ ہم کہہ سکتے ہیں، اگر ہم اس وقت 2011 کے اختتام میں اور عیسوی کیلنڈر کے حساب سے 2012 کے شروع میں، ہم مطمئن ہو کے کہہ سکتے ہیں کہ جس سسٹم میں اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، جو دنیا کا عالمی سیاسی نظام ہے، جو دنیا کا ثقافتی نظام ہے، جو دنیا کا اقتصادی نظام ہے، اس میں بقا نہیں ہے. یہ قطعاً باقی نہیں رہ سکتا. یعنی اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم اگلے چند سالوں کے اندر بہت بنیادی تبدیلیاں دیکھیں گے. میرے جیسے طالب علم اس معاملے میں دو رائے نہیں رکھتا کہ ایسا ہوگا. اس میں دو اوپینین نہیں ہے میرے جیسے کے نزدیک، قطعاً ایسا ہونا ہے. صرف مشکل یہ ہے کتنے سالوں میں ہونا ہے، اس کے بعد کیا ہونا ہے. مشکل ساری یہاں پر ہے. اگر ہم لوگ اس کو قبول کریں کہ یہ عصر ظہور ہے، تو سنہری موقع ہے کہ اب کچھ ہونا ہے، پھر سنہری موقع ہے. اس اعتبار سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو اگلے چند سال ہوں گے، جو میں تقریباً 2-3 سال سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم لوگ بہت کریٹیکل ایج میں ہیں، یہ ٹرانزیشنل پیریڈ ہے، ایک مرحلے سے نکل کر دوسرے مرحلے میں جانے والا. یہ جو یہ چند سالیں یہ بہت اہم ہیں. یعنی تصور فرمائیے کہ تقریباً 2009-2010 سے شروع کر کے کم از کم 2015-2017 تک، اس زمانے کو میرا اپنا خیال ذہن یہ کہتا ہے کہ یہ بہت حساس ٹائم ہوگا کوئی تاریخ بشریت کا. یعنی اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ یہ حساسیت کے اعتبار سے کتنے 100 سال میں ایک دفعہ آتا ہوگا، تو میرا ذہن یہ کہتا ہے کہ شاید 500 سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے، شاید 500 سال میں ایک دفعہ ہونا چاہیے. تو ہم جس پیریڈ سے گزر رہے ہیں وہ ہماری ناقص رائے میں کم از کم 500 سال میں ایک دفعہ آنا چاہیے جس سے ہم گزر رہے ہیں. اچھا، اگر اس میں دینی شعور کو اضافہ کر لیں، بالاخص اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ماننے والوں کے شعور اور ان کی طاقت کو اضافہ کریں، تو پھر میں آپ کو مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں کہ غیبت کبریٰ میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. ایسا غیبت کبریٰ میں کبھی نہیں ہوا ہے، کبھی بھی. غیبت کبریٰ سے بالاخص، ظاہر میری مراد یہ نہیں ہے کہ میں صغرا کو ایکسکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، میری مراد یہ کہ جس دور میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا ہے ایسا جو اس دفعہ ہو رہا ہے. کبھی بھی ہمارے پاس اتنی طاقت نہیں آئی ہے جتنی اس دفعہ آئی ہے، کبھی بھی ہماری فکر کو اتنی زیادہ پروموشن نہیں ملی ہے جتنی اس دفعہ ملی ہے، کبھی بھی حق اور باطل کے دو محاذ اتنے زیادہ واضح ہو کر سامنے نہیں آئے جتنے اس دفعہ آئے. تو ہم لوگ گولڈن ایرا کے اندر ہیں، سنہری دور کے اندر ہیں. صرف یہ کہ سنہری دور ابھی شروع ہوا ہے، یہ اپنی قربانیاں لے گا، بڑی قربانیاں لے گا. ہمارے نزدیک اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، کہنے میں بھی اب نہیں ہے اس کے چاہتے کہ ہم بہت خون بہتا دیکھیں گے. جو طریقہ کار اس وقت سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ کہ ہم بہت خون بہتا دیکھیں گے. صرف یہ کہ ہمیں اس بات کے لیے تیاری کرنا ہوگا کہ ہم یہ سب جھیلیں گے کیسے، یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. اور میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، ہمارے نزدیک اس میں بھی کوئی رائے نہیں ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسلام نے ہمیں اس مرحلے سے گزرنے کے لیے ہدایت نہ دی ہو. ایسا نہیں ہو سکتا. دین دین کامل ہے. اگر یہ دین دین کامل ہے اور قطعاً دین کامل ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ اپنے سنہرے دور میں رہنے والوں کے لیے ہدایت نہ دی ہو اس نے؟ ممکن نہیں ہے ایسا. ہر دور کے لیے ہدایت ہے، ہر جغرافیہ کے لیے ہدایت ہے، تو ہمارے لیے کیوں نہیں ہوگی جبکہ ہم اس کے اچھے دور کی طرف بڑھنے کے والے ہیں. اب جو ہدایت ہوگی تو اس ہدایت کو صرف پانے کی دیر ہے، ہمیں دیکھنا پڑے گا وہ ہدایت کیا ہدایت ہے ہمارے لیے. اگر وہ ہدایت ہمیں مل جاتی ہے اور وہ رہنمائی ہمیں مل جاتی ہے، تو اس کے بعد صرف اگلا مرحلہ یہ کہ ہم نے اس کو فالو کرنا ہے، اس کے سوا کوئی اور راستہ بھی نہیں ہوگا ہمارے پاس. یعنی جتنے نظام ٹیسٹ ہونے تھے ہو چکے ہیں، ہم لوگ تاریخ بشریت میں نظاموں کے ڈیڈ لاک میں ہیں اس وقت. میں کم از کم سوشل سائنسز میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، آخری 40-50 سال میں کوئی نئی فکر نہیں آئی ہے. تقریباً مطمئن ہو کے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، آخری 40-50 سال میں ہم سوشل سائنسز کے ڈیڈ لاک کے اندر ہیں. یہاں کوئی نئی فکر نہیں آئی جو غیر خدائی افکار کہہ سکیں، اب ان میں تقریباً اختتام ہے. تو لوگ خود بخود طلب کریں گے دین کو، خود بخود طلب کریں گے. صرف ایک مشکل ہے، ہم کتنے تیار ہوں گے، ہم کتنے تیار ہوں گے. ہم تیار ہوں گے، اپنی زندگی کو ہی بچا پائیں گے، دوسروں کو نجات دے سکیں گے. خدا نہ کرے اگر ہم تیار نہیں ہوئے، ہم بہت مصیبت سے گزریں گے. پھر ہم بہت مصیبت سے گزریں گے. اس خاطر ہمیں اس تربیتی نظام کو سوچنا پڑے گا. اب چونکہ بات یہاں تک آئی ہے، تو اس بات پر بھی غور کر لیں کہ کیا ایسا ہوگا کہ ہم خدا سے ہدایت طلب کریں اور خدا ہدایت نہ دے؟ کیا ایسا ممکن ہے؟ اس کے اوپر چند منٹ غور کر لیتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک عقل مند انسان ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اپنے ہر کام کے پیچھے بہت ساری مصلحتوں کو حاصل کرے، وہ بہت ساری مصلحتوں کو دیکھے. مجھے اس اعتبار سے آرکیٹیکٹس کا کام بہت اچھا لگتا ہے کہ وہ ایک چیز کے اندر بہت ساری مصلحتوں کو ڈال سکتے ہیں، اور اس ہوشیاری کو وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر آپ کسی بلڈنگ کو دیکھیں گے، شاید آپ نہیں سمجھ پائیں گے کہ اس میں آرکیٹیکٹ نے کیا کیا رکھا ہوگا، لیکن اگر آپ اس سے پوچھیں گے تو شاید وہ آپ کو بتائے کہ مثلا میں نے اس میں دروازے 5 رکھے ہیں، میں نے اس میں کھڑکیاں 14 رکھی ہیں. شاید آپ پہلی نظر میں نہیں دیکھ پائیں گے، وہ آپ کو بتا سکے گا کہ اس میں اور بھی بہت سارے راز ہیں، میں نے یہ سب کچھ اس کے اندر رکھا ہے. ایک عام عقل مند انسان اپنے ایک کام کے پیچھے جتنی مصلحتیں دے سکتا ہے، ان مصلحتوں کو لینے کی کوشش کرے گا. تو ممکن ہے کہ آپ جس فرش پہ سے چل کے آئے ہوں، آپ کو احساس نہ رہا ہو، لیکن اگر کوئی چاہتا تو یہ کر سکتا تھا کہ یہ گرمیوں میں ٹھنڈا ہو جائے اور ٹھنڈ کے زمانے میں یہ گرم ہو جائے، وہ یہ کر سکتا تھا. صحیح، اس طرح کی بہت ساری چیزیں ایک عام عقل مند انسان کر سکتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا، اگر خدا ہدایت دینا چاہتا ہے اور قطعاً دینا چاہتا ہے، چونکہ اس کی ایک صفت ہادی ہے، تو اس نے پتھر میں بھی ہدایت رکھی ہوگی، اس نے ہر چیز میں ہدایت رکھی بھی ہوگی. اگر ایک عام عقل مند انسان یہ کام کرتا ہے کہ وہ اپنے ہر کام کے پیچھے اپنے اصلی ہدف کو دیکھتا ہے، اصلی ہدف کیا ہے، تو بظاہر ایک بینچ لگی ہوگی، لیکن اس بینچ کے اندر بھی کچھ نہ کچھ ہوگا. آپ جو دنیا کی اچھی یونیورسٹیز میں جائیں، تو ان یونیورسٹیز کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے انوائرمنٹ سے بھی کچھ نہ کچھ ایجوکیشنل پرپز میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو اگر ان کا کوئی کورٹ یارڈ بنا ہوا ہوگا، تو اس میں بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہوگا کہ اس سے تعلیمی ہدف میں کیا فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. تو راستوں کے اندر بھی کوئی نہ کوئی چیز ہوگی. یوں ہی عرض کر رہا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جائیں، تو مثلا کہیں کہیں کوشش کی جاتی ہے کہ بچے اگر سیڑھیاں بھی چڑھ رہے ہوتے ہیں، تو سیڑھیوں کے دائیں بائیں نمبر بڑھ رہے ہوتے ہیں اور کم ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ بچہ جب ان سیڑھیوں کو بھی چڑھ رہا ہو، تو وہ جب وہ سیڑھیوں کو دیکھے گا، تو وہ نمبرز کو دیکھے گا کہ نمبرز سیڑھی کے ساتھ ساتھ ایک ایک، دو دو، تین تین کر کے بڑھ رہے ہوں گے، اور جب وہ اتر رہا ہوگا تو وہ اترتے ہوئے نمبر کو دیکھے گا. آپ اور میں پہلی نظر میں نہیں دیکھ پائیں گے کہ کرنے والے نے یہ کام بھی کیا ہوا ہے. تو اگر کوئی عقل مند انسان ہو، تو وہ اپنے ہر کام کے پیچھے اصلی ہدف کو دیکھتا ہے. خدا کا اصلی ہدف ہمارے شکم بھرنا نہیں ہے، خدا کا اصلی ہدف ہمارے جسم کو بڑھانا نہیں ہے. اس کا مطلب ہے وہ جب کھانا بھی دے گا، تو اس میں بھی ہدایت کا پہلو ضرور رکھے گا، ہر کام میں رکھے گا. اس کا ہدف نہیں ہے کہ ہمارے صرف جسم بڑھیں، اس کا ہدف نہیں ہے کہ ہم صرف جسم کے اندر پرورش پائیں. مثلا اب جب یہ بھی ہدف نہیں ہے، تو تصور فرمائیے کہ ہم جنگ کریں، یہ اس کا ہدف نہیں ہے. کوئی انسان مکاری کرے، یہ اس کا ہدف نہیں ہے. اس کا اصلی ہدف کیا ہے؟ اس کا اصلی ہدف یہ ہے کہ انسان کمال پر پہنچے. اصل ہدف یہ ہے انسان کمال پر پہنچے. تو اس نے کیا کیا ہوگا؟ اس نے ہر چیز کے پیچھے اس ہدف کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ رکھا ہوگا. بس اگر میں اس دنیا میں زندگی گزاروں، اور میرے دور میں نبی نہ ہو، اور میرے دور میں امام پردہ غیبت میں ہوں، اور میں خدا سے کہوں اے ہادی تو نے مجھے ہدایت نہیں دی، تو اس کا حق ہے کہ مجھ سے کہے گا کہ آنکھیں کھولو اور دوبارہ دیکھو کہ میں نے کتنی ہدایت دی ہوئی. تم اپنی آنکھوں کو استعمال نہیں کر رہے, تو اپنے شعور کو استعمال نہیں کر رہے. جب قرآن کریم میں اس بات کے اوپر قرآن کریم میں اشارے کیے ہیں کہ مثال کے طور پر ارشاد فرماتا ہے کہ تم بہار آنے کے موسم کو دیکھو, پودے ختم ہو جاتے ہیں پھر ان میں دوبارہ پتے آتے ہیں, آخر میں فرماتا ہے وَكَذَلِكَ النُّشُورُ, ہم تمہیں قیامت میں ایسے ہی اٹھائیں گے. پودے ختم ہو جاتے ہیں پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں, فرماتا ہے كَذَلِكَ النُّشُورُ. کہیں پہ فرماتا ہے اِنَّا فِي اخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ آيَاتٌ, دنوں کے اور راتوں کے ایک کے بعد ایک آنے میں تمہارے لیے نشانی ہے. اس کے اوپر غور کرو کیا نشانی ہے. کہیں فرماتا ہے سورج کو دیکھو اس میں نشانی ہے, پہاڑ کو دیکھو نشانی ہے, حتیٰ فرماتا ہے اونٹ کو دیکھو اس میں نشانی ہے تمہارے لیے. یہ خدا کیا کر رہا ہے؟ خدا نمتال سکھانا چاہتا ہے کہ وہ ہادی ہے اور تم ہدایت مانگ رہے تھے, تو دیکھو میں نے تمہیں ہدایت کے کتنے ذریعے دیے ہیں. ابھی جتنے ہدایت کے ذریعے ہیں ان سب میں تربیت ہے, ان سب میں تربیت کے پہلو ہیں. خوش قسمتی سے یہ سب ہمارے سامنے ہیں, بدقسمتی سے ہماری پڑھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے, ہماری دیکھنے کی صلاحیت اتنی اچھی نہیں ہے. ایک زمانہ تھا کہ یوں تھا کہ جو لوگ بہت زیادہ سینئرز تھے ان کو یہ باتیں اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی تھیں کہ کیا پڑھنا ہے, کیسے پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, اور وہ اپنے جونیئرز کو سمجھا پاتے تھے کہ اس کام کو کیسے کرنا ہے. اب بدقسمتی سے تین چار سال, تین چار نسل غلط تعلیمی نظام کی وجہ سے ہم نیچے سے اوپر تک اس مشکل میں مبتلا ہو گئے, ہماری اورینٹیشن خراب ہو گئی ہے غلط تعلیمی نظام کی وجہ سے. میں نے تعلیمی نظام کے سلسلے میں کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے عرض کیا ہے کہ ہماری غلطیاں کہاں گئی ہیں. ان غلط تعلیمی نظاموں کی وجہ سے ہماری اورینٹیشن ختم ہو گئی ہے, ہم نے وہ پڑھنا بند کر دیا ہے جو ہمیں پڑھ لینا چاہیے تھا. اور اگر مثال کے طور پر 70 سال تک ایک ملک کے اوپر یہ نظام چلے, 70-75 سال, اس کا مطلب ہے 3 نسلیں اس کے اندر غرق ہو چکی ہیں, 3 نسلیں ختم ہو چکی ہیں. اور میرا اپنے خیال ہے کہ ہم اس غلط نظام کو لیے ہوئے تقریباً 100 سال سے اوپر گزار چکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری کئی نسلیں اس کے اندر ختم ہوئی ہیں. اب ہمیں واپس کسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو صحیح کرنا ہوگا, اور یہ وہ جگہ ہے جہاں میں مقرر آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں ہمارا تربیتی نظام صحیح ہونا چاہیے. اگر خدا نہ کرے اس موقع پر بھی ہمارا تربیتی نظام صحیح نہیں ہوا, تو ایک طرف سے ہم امتحانوں کی چکی میں پسیں گے اور ہمیں پتہ نہیں ہوگا کہ ہمیں کرنا کیا ہے, وہ بہت بری صورتحال بن جائے گی. لہذا بلا کسی وقفے کے اب ہمیں فوراً تصور میں لانا ہوگا کہ اسلام ہم سے کیا چاہتا ہے, ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے. اور یہ کوئی عذر نہیں ہوگا کہ چونکہ ہمارا ملک کا سیاسی اور معاشرتی نظام کفر یا کم از کم منافقت پر مبنی ہے لہذا ہم ہدایت حاصل نہیں کر سکیں گے. میں نے عرض کیا یہ عذر نہیں ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ چاہے ملک کا سیاسی معاشرتی نظام کفر اور نفاق کے اوپر مبنی ہو, خدا یہاں بھی ہادی ہے, یہاں پر بھی ہدایت دے گا. نہیں ہو سکتا خدا تعالی ہمیں اس جگہ پہ ہدایت نہ دے, بس ہمیں جدوجہد کرنی ہوگی. جدوجہد کریں گے تو نصیب ہوگا. اور اس سلسلے میں بس ایک جملہ اور اضافہ کرتا چلوں کہ شاید کوئی قوم اپنے آپ کو لاوارث سمجھے, ہم نہیں سمجھ سکتے. ہمارا وارث موجود ہے, ہمارا ہادی موجود ہے, ہمیں صرف رابطے کی دیر ہے, ہمیں صرف رابطے کی دیر. درود بھیجے محمد و آل محمد, صلی اللہ آل محمد, وعجل فرجا. اس بات کو دیکھنے کے لیے کہ یہ تربیتی نظام کیسے عمل کرتا ہے, ہم اس کو مختلف حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. سب سے پہلے صرف ایک عنوان اور ایک مثال جہاں سے ہم کام کو شروع کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی کفر کے معاشرے میں تشریف لائے, اور اس کفر کے معاشرے میں اللہ کے نبی نے تقریباً بغیر کسی طاقت اور توانائی کے اپنے کام کو شروع کیا. ان کے پاس ظاہری طاقت اور توانائی نہیں تھی, ان کے پاس جو کچھ طاقت اور توانائی تھی وہ دو عظیم الشان ہستیوں کی طرف سے حاصل ہو رہی تھی. ایک ظاہری طور پر ایک حضرت ابو طالب علیہ السلام کی طرف سے, اور ایک بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ ماں کی طرف سے. یہ بچہ مظلوم ہے, اس کی صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد, صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. عرض ہوا کہ اللہ کے رسول کے پاس ظاہری طور پر طاقت اور توانائی نہیں تھی، ان دو عظیم الشان ہستیوں نے طاقت اور توانائی کو اللہ کے دین کے لیے اپنے استعمال کیا. اللہ کے نبی نے کس طریقے سے کام کیا؟ یعنی یوں سمجھ میں آتا ہے کہ کم از کم چند گروہوں پر اللہ کے نبی نے کام کیا ہے. ایک وہ گروہ جو میں نے پہلے عرض کیا آپ کی خدمت میں، جو کفر کے نظام کا باغی گروہ تھا، جو کفر کے نظام میں سمجھ رہے تھے کہ غلط ہے، وہ بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں تھی آیا تھا کہ کس نظام کی طرف ہمیں بڑھنا ہے. موحد تھے، ایک خدا کو مانتے تھے، نظام نہیں جانتے تھے. خاندان نبوت اس میں سے تھا کہ مثلا حضرت حمزہ کبھی بتوں کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، ایک خدا کے ماننے والے تھے، لیکن نظام نہیں تھا، شریعت نہیں تھی. کچھ لوگ وہ تھے جو کفر کی غلطی کو سمجھ گئے تھے، یہ نہیں جانتے تھے پیچھے کیا ہے، اب کہاں جانا ہے، اتنا سمجھ گئے تھے کہ یہ کفر کا نظام صحیح نظام نہیں ہے، اس میں کوئی خرابی ہے. جیسے حضرت بلال حبشی، حضرت ابو ذر غفاری ان مسائل کو سمجھ گئے تھے، اور حضرت سلمان فارسی ایک خاص عنایت کے نتیجے میں کہ یہ کفر کا نظام غلط ہے، ایک اور حق کا نظام ہے، لیکن نہیں جانتے تھے حق کا نظام کہاں ہے. حضرت سلمان فارسی ظاہر کسی اور بصیرت کے اوپر تھے، وہ کافی حد تک چیزوں کو اللہ کی عطا کے نتیجے میں جان چکے تھے. تیسرے لوگ وہ تھے کہ جو اس نظام کا حصہ تھے، اس نظام سے پس رہے تھے، اس نظام سے پس رہے تھے، لیکن اتنی طاقت نہیں تھی کہ کہیں یہ نظام غلط ہے. اس نظام میں تھے، پس رہے تھے بری طریقے سے، مظلوم تھے، لیکن اتنی فکری توانائی نہیں تھی کہ کہیں یہ نظام غلط ہے. اور چوتھے لوگ وہ لوگ تھے کہ جو نظام کفر کے اندر تھے اور نظام کفر سے فائدہ اٹھا رہے تھے، نظام کفر کے بانی تھے اصل میں، وہ نظام کفر سے فائدہ اٹھاتے تھے. اللہ کے نبی نے ان چاروں پر کام کیسے کیا اور کس طرح سے ان لوگوں کا مقابلہ کیا؟ یعنی مثلا شروع کی تین کیٹیگریز کو ساتھ لے کر چلے اور چوتھے کا مقابلہ کیا کہ جو نظام کفر کے بانی تھے ان کو کیسے شکست دی. ہمیں اس کے اوپر بہت غور کرنا پڑے گا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی بھی سیگمنٹ ایسا نہیں ہے جو آپ کے تربیتی نظام سے باہر چلا جائے. ہر ایک کے اوپر کوئی نہ کوئی کام ہونا ہوگا، ورنہ ہم اس کام کو انجام نہیں دے سکیں گے. یعنی بالکل ایسے جیسے اللہ کے رسول تنہ تنہا ایک معاشرے کے اندر کھڑے، اس کے اندر کچھ لوگ ہیں جو باغی ہیں کفر سے، توحید کے ماننے والے ہیں، ان کو کیسے اپنے نزدیک لے کر آئے. کچھ لوگ ہیں جن کی فکر نے کچھ پرواز کی ہے، انتہا تک نہیں پہنچے ہیں، ان کو اللہ کے نبی انتہا تک کیسے پہنچائیں. کچھ وہ ہیں جو نظام میں پس رہے ہیں لیکن جرأت نہیں رکھتے کہ کہیں کہ یہ غلط ہے، ان کو اللہ کے نبی جرأت کیسے دیں. اور کچھ وہ ہیں جو نظام کفر کے سرغنہ ہیں اور اللہ کے نبی نے ان سے لڑنا ہے، اب اس کام کو کیسے انجام دیں. تربیتی نظام ان تمام کے اوپر محنت کر رہا تھا اور ان تمام میں لوگوں کو تبدیل کر رہا تھا. ہم بھی ایسے ہی ہیں. اگر ہم اس معاشرے کے اندر زندگی گزار رہے ہیں اور ہم مختلف کیٹیگریز دیکھ رہے ہیں یہاں پہ لوگوں کی، تو ہمارے تربیتی نظام کو کسی نہ کسی طرح ان سب کو متاثر کرنا ہوگا. میں صرف یہ چار تقسیم آپ کی خدمت میں اس لیے عرض کی کہ ہمیں کام کی وسعت کا اندازہ ہو. بس کام اتنا نہیں ہے کہ جیسے ہم تربیت سے سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہمارے سامنے چار پانچ سال کی عمر کے بچے ہیں جن کو ہم نے اسکولز میں پڑھانا ہے اور یہ تربیتی نظام ہے. نہیں، یہ اس کا بہت چھوٹا سا حصہ ہے، اگرچہ انتہائی اہم حصہ ہے، لیکن یہ اس کا چھوٹا سا حصہ ہے. آپ کا جو کام ہے تربیت کے اندر وہ بہت عمومیت رکھتا ہے، بہت زیادہ وسیع پروگرام ہونا چاہیے جس کے تحت ہم کام کر سکیں. اور چونکہ یہ کام بہت وسیع ہے، لہذا ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے کہ جیسے ہم لوگ ڈرنے لگتے ہیں کہ اچھا ہم لوگ کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے. ہمت کریں گے تو ہو جائے گا، اور اللہ کے سہارے بڑھیں گے تو ہوتا چلا جائے گا. ابھی کہ تربیتی نظام کس طرح سے عمل کرتا ہے، یہ تو صرف موضوع ہے جس کے اوپر ہمیں محنت کرنی چاہیے. عمل کیسے کرتا ہے، تین چار پوائنٹس آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور ان پوائنٹس میں جو ہم نے اب تک کمی دیکھی ہے اور اس میں ہمیں بہتری کر لینی چاہیے، اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد
صلی اللہ محمد آل محمد وعجل فرجہ.
تربیتی نظام کے اندر کئی طریقے ہیں. مثال کے طور پر اسکول ایک طریقہ ہے، لیکن تصور فرمائی کہ معاشرے کے سارے لوگوں کے لیے اسکول ایک طریقہ ہوگا، ظاہر ہے کہ نہیں. اگر آپ کے پاس مثلا پاکستان کی آبادی 17 کروڑ ہے جتنی بھی بیان کی جاتی ہے، آیا واقعا سب کے لیے اسکولز بنائیں گے ہم؟ سب کو کلاسز میں لا سکیں گے؟ ظاہر ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیں مختلف طریقے استعمال کرنے ہوں گے، تو ہم کہاں کئی طریقوں کو سوچ سکتے ہیں، اور دین کے اندر تقریباً ان تمام طریقوں پر رہنمائی ملے گی۔ میں پہلے طریقے سے شروع کرتا ہوں۔ دین کے کاموں میں سے ایک کام یہ ہے کہ دین آئیڈیلز کریٹ کرتا ہے، آئیڈیلز کریٹ کرتا ہے۔ اس کی ایک مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بہت زیادہ اصرار ہے قرآن کریم کے اندر۔ آپ قرآن کریم کی آیات کریمہ میں دیکھیے کہ قرآن کریم کن شخصیتوں کو غیر معمولی اہمیت دیتا ہے، مرکزیت دیتا ہے، مقام دیتا ہے۔ ان میں سے ایک شخصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت ہے، ایک آئیڈیل ہے جو وہ معاشرے کے سامنے بار بار رکھتا ہے، ظاہر نبی ہونے کے ناطے بھی، اور ایک اور بہت بڑا عنوان جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہے وہ یہ کہ تمام آسمانی ادیان حتیٰ نظام کفر بت پرستی کا، وہ بھی حضرت ابراہیم کے اوپر متفق تھا، حتیٰ کفر کا نظام۔ کفار مکہ جو بت پرست تھے وہ حضرت ابراہیم سے دور نہیں تھے، اس کی کئی وجوہات تھیں، ایک تو یہ کہ وہ جو بت پرست تھے وہ بھی حضرت ابراہیم کی یادگاروں سے فائدہ اٹھا رہے تھے، ظاہر ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار تھی، اس سے وہ فائدہ اٹھا رہے تھے، اور حج کے جو مختلف مراسم تھے اس سے یہ کفر کا نظام فائدہ اٹھا رہا تھا، اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی اولاد کہتے تھے، اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم سے دور نہیں جا سکتے تھے، کم سے کم نام کی حد میں حضرت ابراہیم سے دور نہیں جا سکتے تھے، بس نظام کفر دور نہیں جا سکتا تھا۔ آیا یہودیت حضرت ابراہیم کا انکار کر سکتی تھی؟ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ آیا عیسائیت کر سکتی تھی؟ وہ بھی نہیں کر سکتے تھے، اور دین اسلام یقیناً دین ابراہیمی تھا۔ حضرت ابراہیم کی شخصیت میں ایک آئیڈیل جمع ہو رہا تھا اس زمانے میں، اور ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے خدا نے فرماتا ہے انی جاعلک للناس اماما، تمام انسانیت کے لیے میں ہم آپ کو امام بناتے ہیں۔ یہ ایک آئیڈیل ہے کہ جو کریٹ کیا جاتا ہے، معاشرے کو اس طرف لے جایا جاتا ہے تاکہ معاشرہ اس سے سیکھنے کی کوشش کرے۔ اس کام کو دین بار بار انجام دیتا ہے، بار بار انجام دیتا ہے۔ مثلا اگر ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے حضرت ابراہیم کے اوپر زور دیا تاکہ جو مختلف ادیان مختلف افکار کے لوگ ہیں ان کو جذب کرے، دوسری طرف سے اللہ نے نبی اکرم کی صورت میں مثالی انسان کو، انسان کامل کو لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ بس پہلے حضرت ابراہیم کو رکھا کہ اے وہ لوگوں کے جو عیسائی ہو، یہودی ہو، یا حتی کفر کے ماننے والے ہو، دیکھو تم ابراہیم کو مانتے ہو، اب حضرت ابراہیم کے ذریعے سے ایک آئیڈیل بنا کر ان کو اللہ کے نبی سے نزدیک کیا کہ تم اب اس عظیم الشان شخصیت کو دیکھو جو نبی اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
چاہتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم،
اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنے بعد کے لیے امامت کے سلسلے کو بیان کیا، اور ہر زمانے کے لیے آئیڈیلز امامت کے ذریعے سے حاصل کیے جاتے رہے۔ اب ہم لوگ 1400 سال کے بعد، ہمارے پاس آئیڈیلز کی ایک فہرست ہے۔ آئیڈیل کا اردو ترجمہ کیا کیا جائے؟ ہم کہہ سکتے ہیں مثالی شخصیت، مثالی شخصیت، کہ ہمارے پاس مثالی شخصیتوں کی ایک فہرست ہے کہ جو معصومین علیہ السلام کے اوپر مشتمل ہے، مردوں میں بھی اور خواتین کے اندر بھی، بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ و بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی صورت میں۔
صلی محمد و آل محمد وعجل فرج یا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه،
اس کی شفا کے لیے ایک بار پھر درود بھیجیں، محمد وآل محمد۔
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه۔
یہ اسلام کا طریقہ کار تھا کہ وہ آئیڈیلز دیتا ہے، آئیڈیلز کے ذریعے سے چاہتا ہے لوگ سیکھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس پر عمل پیرا ہوں۔ اب ہمیں دیکھنا پڑے گا اسلام اس میکینزم کو کیسے انجام دیتا ہے، ان آئیڈیلز کو دکھا کر اسلام چاہتا کیا ہے، اور اگر اس سسٹم کو صحیح طور پر انجام میں لایا جائے تو ہمیں کیا چاہیے ہوگا۔ اگر ہم اس بات کو قبول کر لیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ہم نبوت کے ماننے والے ہیں، ہم امامت کے ماننے والے ہیں، ہم جانتے ہیں اللہ کا نظام اس پر ہے کہ وہ آئیڈیلز دے رہا ہوتا ہے، آئیڈیلز سے سیکھا کیسے جاتا ہے،
اور اگر کوئی اس سسٹم کو توڑنے کی کوشش کرے وہ کیا حرکت کرے گا, وہ کیا کرے گا. یہ دوسرا پارٹ بہت عجیب ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھ جائے, مثلا کوئی اللہ کے دین کا دشمن ہو اور اس کو پتا ہو کہ اللہ کا دین یہ کام کرتا ہے, کہ آئیڈیلز دیتا ہے, تو اگر وہ اس کو خراب کرنے کی کوشش کرے تو وہ کیا کرے گا. اور ہم جو اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. بس تین حصوں میں کام کرنا پڑے گا. نمبر ایک, جو آئیڈیل دینے والا ہے وہ ہم سے کیا چاہتا ہے, نمبر ایک. نمبر دو, جو اس کے مقابلے میں سازش کرنے والا ہوگا وہ کیا سازش کرے گا. نمبر تین, اس کے سازش کا جواب ہم کس طریقے سے دیں گے. ہمیں تین لیول پہ کام کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کام کر سکے تو ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ آج ہمارے سامنے چیلنج کیا ہے. اسلام کی تربیتی نظام کے اس حصے میں ہمارا چیلنج کیا ہے. اچھا, وہ جو آئیڈیل دینے والا ہے وہ آئیڈیل دے گا, اللہ کا نظام آئیڈیل دیتا ہے امامت اور نبوت کس طریقے سے. اس کے بعد ہم سے کیا طلب کرتا ہے, ہم سے طلب کرتا ہے کہ تم ان کی شخصیتوں کا مطالعہ کرو. شخصیتوں کا مطالعہ کرنے کے بعد ان کے کردار میں سے جو تمہاری ذمہ داریوں کے نزدیک انجام پایا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرو, اس کو تم اختیار کرنے کی کوشش کرو. خدا تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ یہ نبی پہ اعتراض کرتے ہیں, ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق, یہ کیسا رسول ہے کہ جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا ہے. قرآن کریم کہتا ہے یہ نبی پہ یہ اعتراض کرتے ہیں. اس کے بعد فرماتا ہے کہ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر ہم نے فرشتوں کو بھی بھیجا ہوتا تو ان کو بھی لباس پہنایا ہوتا. اگر ہم نبی کو نبی نہ بھیجتے, فرشتہ بھیجتے, اس کو بھی لباس پہناتے. کیا مطلب, یعنی تم انسان تھے, ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے انسان کے شیپ میں ہی کچھ بھیجنا تھا, اس کے بغیر کیسے ممکن ہے, ورنہ تم ہدایت نہ لیتے. اگر تمہارے سامنے فرشتوں کو بھیج دیتے جس میں مثلا انسانی تقاضے نہ ہوتے تو تم کہتے بھائی یہ انسانی تقاضوں سے محروم ہستی ہے, اس سے ہمارا کیا تعلق ہے. ہم بھوکے ہوتے ہیں, اس کو بھوک نہیں لگتی, ہمارے جسم میں خون ہے, اس کے جسم میں خون نہیں ہے, ہم تمام جس انسانی جذبات رکھتے ہیں, اس کے اندر انسانی جذبات نہیں ہے. خدا نے یہ کام نہیں کرنا تھا. اگر اس نے ہدایت دینے کے لیے بھیجا ہے تو سارے لوازمات کے ساتھ بھیجے گا. لہذا اگر میں باپ ہوں تو خدا ایسے نبی کو بھیجے گا جو خود بھی باپ ہو اور اولاد کے درد کو سمجھ سکے. اگر میں کسی کی اولاد ہوں تو خدا ایسے نبی کو بھیجے گا جو خود بھی کسی کی اولاد ہو, تاکہ باپ کی اہمیت کو ماں کی اہمیت کو سمجھ سکے, اور وہ تمام تر تقاضوں کے ساتھ بھیجے گا. لہٰذا جب حضرت آدم سے کہتا ہے کہ اے آدم تم دنیا کے اندر جاؤ تو فرماتا ہے کہ اب تمہیں سایہ بھی چاہیے ہوگا, اب تمہیں بھوک بھی لگے گی, اب تمہیں پیاس بھی تنگ کرے گی. یعنی کیا مطلب, تمہیں بشریت کے سارے تقاضوں کے ساتھ نیچے آنا ہوگا گرچہ تم جنت میں رہنے والے ہو. اب تصور فرمانے کہ وہ سورہ طہٰ اور مختلف سوروں کے اندر جو آئے کریمہ ہے کہ اے آدم اب تم زمین کے اوپر جاؤ اور اب تمہیں کھانا بھی کھانا ہے اور اب تمہیں پیاس بھی لگے گی اور اب تمہیں سایہ بھی چاہیے ہوگا, وہ کس طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نبی ہونے کے باوجود تمہیں ان تقاضوں کی طرف بھی اہمیت دینی پڑے گی. اور یہ کیوں تھا, ہم نہ مانتے اگر ایسا نہ ہوتا. اب جب کہ ایسا ہے تو ہم سے مطالبہ کیا ہے, ہم سے مطالبہ یہ ہے کہ دو کام کر لیں. نمبر ایک, پہلے تو یہ پہچانو کہ وہ جو آئیڈیل ہم نے بھیجا ہے وہ ہے کون. شناخت نبوت اور معرفت امامت. نبی کو پہچانو, امام کو پہچانو, یہ پہلا مرحلہ ہے. ظاہر ہے اگر ہم نے غلط کو پہچان لیا تو پھر تو نظام ہی خراب ہو جائے گا. تو پہلی ذمہ داری ہماری یہ ہوگی کہ ہم صحیح نبی صحیح امام کی شناخت حاصل کریں, ورنہ کام غلط ہو جائے گا. اس مرحلے میں اللہ کا نظام ہمیں کیا مدد دیتا ہے, ہم کیسے اس کو پہچانیں کہ بھئی وہ نبی کون ہے, وہ امام کون ہے. اس مرحلے کے لیے خدا نے ان دونوں کو معجزوں سے مزین کیا ہے کہ بھئی یہ آ کر دعویٰ کریں گے ہمارے سامنے کہ ہم نبی ہیں اور ہم امام ہیں. نبی اور امام ہونے کا مطلب کیا ہے, اس کے بھی اس حصے کو بھی عرض کر دوں. نبوت اور امامت کے دعوے میں بنیادی ترین عنصر کون سا ہے, اور ان کو سپورٹ کرنے کے لیے جو معجزہ آتا ہے وہ کیسے اس کے اوپر دلیل بنتا ہے. درود بھیجے گا محمد علی محمد پر,
صلی علی محمد علی محمد وعجل فرجہم.
نبی اور امام کے دعوے میں بنیادی ترین عنصر یہ ہے کہ میرا خدا کے ساتھ ایسا رابطہ ہے جو تم لوگوں کا نہیں ہے. نبی اور امام کے دعوے میں, نبوت اور امامت کے دعوے میں بنیادی ترین دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے, وہ رابطہ عام انسانوں کے اندر نہیں ہے. اچھا, وہ رابطہ کیسا رابطہ ہے, وہ رابطہ ہے علم اور وحی کا رابطہ، کہ نبی فرماتے ہیں میرے پاس وحی ہے، میں اللہ سے کچھ علم لے کر آیا ہوں تمہاری ہدایت کے لیے، اور امام فرماتے ہیں کہ خدا نے ہمیں عصمت کے اوپر رکھا ہے اس پیغام کی تشریح کے لیے، اس پیغام کے دفاع کے لیے، اور اس پیغام کے اجرا کے لیے. صحیح. بس بنیادی ترین چیپٹر دونوں کے اندر پیغام ہے، وحی ہے. بس میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں آپ کی خدمت میں. نبی کا دعویٰ یہ ہے کہ میرے پاس پیغام ہے، وہ پیغام میں نے اللہ سے لیا ہے ایک خاص رابطے کے ذریعے سے جو دوسروں کے اندر نہیں ہے. اور امام کا کہنا یہ ہے کہ اس پیغام کو جو نبی نے لیا ہے اس کے دفاع کی ذمہ داری، اس کے بیان کی ذمہ داری، اور اس کے اجرا کی ذمہ داری وہ ہمارے اوپر ہے، اس کے لیے ہمارا خدا کے ساتھ ایک رابطہ بنا ہوا ہے. بس نبوت اور امامت دونوں کے اندر دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ایک رابطہ بنا ہوا ہے. اچھا اب میں کیسے جج کروں کہ ان کا رابطہ ہے یا نہیں ہے؟ میری ذمہ داری یہ تھی، پہلی ذمہ داری یہ تھی کہ میں صحیح نبی صحیح امام کو پہچانوں. ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ہمارا ایک رابطہ ہے، میں کیسے پہچانوں کہ آپ کا رابطہ ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے وہ معجزہ لے کے آتے تھے. جب معجزہ اس دعوے کو کیسے ثابت کرے گا؟ مثلا اللہ کے نبی تشریف لائے، انہوں نے ایک درخت سے کہا کہ تو آگے آ جا، وہ درخت آگے آ گیا. نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے کہ وہ درخت آگے آیا، اس کے بعد کہا کہ نہیں واپس چلا جائے اور آدھا حصہ آگے آئے، یہ بھی کر کے دکھا دیا. صحیح ہے. اس سے یہ کیسے ثابت ہوگا کہ آپ کا خدا سے رابطہ ہے؟ اس طرح سے ثابت ہوگا کہ فرمائیں گے میں نے ایک ایسا کام کر کے دکھایا ہے جو پورے انسان مل جائیں تو نہیں کر سکیں گے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی طاقت سے نہیں کیا ہے، مجھے خدا نے طاقت دی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرا خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ ہے جس کے تحت وہ مجھے خاص طاقت دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے، اور اسی رابطے کے تحت مجھے وہ ایک ایسا علم دیتا ہے جو دوسروں کو نہیں دیتا ہے. بس یہ کہ اللہ کے نبی یا امام معجزہ دکھاتے ہیں، معجزہ کا مطلب کیا ہے؟ ایسی چیز جو عقل کو، بشریت کو عاجز کر دے، عاجز کر دے، بے بس کر دے، ناتوان ثابت کر دے. اللہ کے نبی ایک معجزہ لے کر آتے ہیں، امام ایک معجزہ دکھاتے ہیں، عقل بشری عاجز ہو جاتی ہے اور قبول کر لیتی ہے کہ ان کے پاس خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. جب یہ رابطہ ثابت ہوتا ہے تو اسی رابطے سے علم بھی ثابت ہوتا ہے، کہ اس کا مطلب ہے علم کا بھی ایک رابطہ ہے. اچھا اب میں پھر واپس آتا ہوں، ہماری ذمہ داری کیا تھی؟ ہماری ذمہ داری یہ تھی کہ معجزے کو دیکھیں، معجزے کو دیکھنے کے بعد ایک کام کریں، وہ کیا؟ صحیح نبی صحیح امام کی معرفت حاصل کریں. اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہے؟ آیا معاملہ یہاں پہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب شروع ہوا ہے. کیا شروع ہوا؟ وہ یہ کہ اب یہ سیکھیں کہ یہ جو آئیڈیل بن کر آپ کے پاس آئے تو آپ کو کیا سکھانے کے لیے آئے. صحیح ہے. بس پہلے مرحلے میں اللہ کا نظام کیا کہتا ہے تربیت کے لیے؟ کہتا ہے تربیت کا بہترین راستہ ہے کہ ان کے سامنے ایک آئیڈیل رکھا جائے گا. اس آئیڈیل کے مقابلے میں ہماری دو ذمہ داریاں ہیں، نمبر ایک اس آئیڈیل کو پہچانے، نمبر دو اس کی پیروی کریں. اس آئیڈیل کو پہچاننے کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے، معجزہ دیا جاتا ہے تاکہ ہم آئیڈیل کو پہچان لیں. جیسے آئیڈیل کو پہچانا، اب ہم نے قبول کر لیا کہ ان کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے. جیسے اس بات کو قبول کیا کہ ان کا خدا کے ساتھ رابطہ ہے، اب معاملہ ختم ہو گیا؟ نہیں، اب معاملہ شروع ہوا ہے. اب میں سیکھنا شروع کروں گا کہ یہ جو مجھے سکھانے کے لیے آئے تھے وہ کیا تھا. اب مجھے سیکھنا شروع کرنا ہے. اچھا اب اگر ذرا تصور کیجئے گا، نبی نے میرے سامنے معجزہ دکھایا ہو اور میں نے اپنی عقل سے انالیسس کیا کہ کیا یہ معجزہ کوئی اور کر سکتا ہے، ساری بشریت جمع ہو جائے کر سکے گی؟ میری عقل نے کہا کہ نہیں کر سکے گی. قبول کرتا ہوں کہ آپ کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، ہاتھ ملایا، ہاتھ کو چوما، اللہ کے نبی کا نعرہ لگایا اور گھر چلا گیا، آیا مجھے کامیابی نصیب ہو گئی ہے؟ نہیں. کیوں کامیابی نصیب نہیں ہوئی؟ نہ صرف یہ کہ کامیابی نصیب نہیں ہوئی ہے، سوال بھی بڑھ گیا ہے. جو نہیں پہچان پایا اس سے شاید یہ سوال نہیں ہوگا جو مجھ سے ہوگا. جو نہیں پہچان پایا وہ کہہ سکتا ہے مجھے پتا نہیں چلا کہ کون نبی تھا، مجھ سے سوال ہوگا تمہیں تو پتا چل گیا تھا کہ کون نبی تھا. سوال کیا ہے؟ سوال یہ کہ تم نے وہ سیکھا کیوں نہیں جو وہ سکھانے کے لیے آئے تھے. کیا تم یہ سمجھ رہے تھے کہ تمہاری اصلی ذمہ داری معجزہ دیکھنا ہے؟ نہیں, اصلی ذمہ داری معجزہ دیکھ کر اعتراف کرنا ہے کہ یہ نبی اور امام ہے. اگلا مرحلہ کیا ہے؟ اگلا مرحلہ سیکھو, اب سیکھو ان سے کہ جو کچھ بھی سکھانے کے لیے آئے تھے, اور تم اعتراف کر چکے ہو کہ یہ امام ہے, اور تم سمجھ رہے سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے. اگر سکھانے کے لیے نہیں آئے تھے تو پھر اللہ نے بھیجا کیوں تھا؟ بس یہ جو پہلا مرحلہ ہے تربیت کا, یہ ہم سے کہتا ہے کہ تمہارے سامنے آئیڈیل رکھا جائے گا, اس آئیڈیل کو تم پہچان لو گے, پہچاننے کے بعد اس سے وہ علم حاصل کرنے کی کوشش کرو گے جو وہ تمہیں دینے کے لیے آیا ہے. صحیح ہے؟ اچھا, اگر لوگ اس سے علم حاصل کرنا شروع کر دیں تو کیا ہوگا؟ تمام کی تمام انسانیت انسان کامل بننے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی. تمام انسانیت انسان کامل بننے کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گی جیسا کہ وہ انسان کامل بن کر آئے. اللہ کے نبی انسان کامل, ان کے ولی, ان کے وصی, ان کے مقام کے اوپر فائز, پوری دنیا کو دعوت دی گئی آپ ان کے جیسے بنے. جو ان کا جیسا بنتا چلا گیا وہ انسان کامل سے اتنا ہی نزدیک ہوتا چلا گیا. ایک روایت بھی سیکھ لے اس کا مطلب ہے ایک قدم انسان کامل کا جیسا اس نے بھی اٹھا لیا ہے. ایک مستحب بھی سیکھ لیا اس کا مطلب ہے انسان کامل کی. اب میں اگلا مرحلہ کہنا چاہ رہا ہوں, اگر میں نے آئمہ سے ایک مستحب سیکھ لیا تو مطلب کیا ہوا؟ میں نے انسان کامل کی شخصیت کی ایک عادت سیکھ لی, تو اس کے فضیلتوں میں سے کوئی ایک فضیلت میرے اندر بھی آئے گی جتنی اس مستحب سے آ سکتی تھی. اب آپ تصور کیجئے یہاں معرکہ کیا ہو رہا ہے. خدا ہم سے کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے انسان کامل بھیجا ہے, اس انسان کامل میں اتنی اوصاف ہیں, اگر تم نے اس انسان کامل کی عادتوں اور اوصاف کو اختیار کر لیا تو جو اس کو فضیلتیں ملی ہیں تمہاری حد میں تمہیں بھی مل سکتی ہیں. اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا الصلاۃ معراج المومن, نماز مومن کی معراج ہے. کیا مطلب؟ یعنی میں انسان کامل ہونے کے ناطے جس معراج پر گیا تھا, اگر تم نماز سے استفادہ کرو تو تم اپنی حد میں معراج پہ چلے جاؤ گے, جا سکتے ہو.
اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجہ,
یہ اسلام کا تربیتی نظام ہے. اب آپ کے سامنے مثال کے طور پر آئمہ اطہار علیہ السلام اور خاندان نبوت کے فرائض ہیں جو انہوں نے ہم پر واجب کیے, ان کی طرف سے دیے ہوئے مستحبات ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے مستحب کیے. اس میں شریعت بیان ہو گئی, انسان کامل کی طرف بڑھنے کے لیے جو راستہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان ہو گیا. اچھا, اگر آپ نے 10 مستحب پہ عمل کر لیا, 10 واجب پہ عمل کیا, اتنے قدم آپ انسان کامل کے نزدیک آ گئے, تو اس کی طاقت اور اس کی فضیلتوں اور اس کی شخصیت کے کمالات میں سے اتنے فیصد کمالات آپ کے اندر جلوگر ہو سکتے ہیں جتنا آپ پیروی کریں گے, جتنا آپ پیروی کرتے چلے جائیں گے. اور انہوں نے وہ سب کچھ بیان کر دیا ہے جو اس آخری مقام تک پہنچنے کے لیے جو کچھ لازم ہے سب بیان کر دیا. اب گویا ہم لوگ ایک مقابلے میں ہیں. مقابلہ کیا ہے؟ 7 ارب انسانوں کو دعوت دی گئی ہے کہ کون ہے جو اس راستے پہ چل کر کمال کو حاصل کرے. راستہ کھلا ہوا ہے, ہر انسان کو دعوت ہے آؤ اس کمال کے اوپر, اور اگر اس راستے کو طے کرنے کی کوشش کرتے ہو تمہیں کمالات نصیب ہوں گے. اپنی اپنی طاقت اور توانائی کے مطابق اس راستے پر چلو. تو عزیزان محترم, یہ آئیڈیل بنا کر نظام بیان کرنا اور نظام بیان کر کے ہمیں اور آپ کو کمالات کے چلنے کی دعوت دے دینا, اب راستہ ہمارے سامنے واضح ہے. اس آئیڈیل کو خدا نے اتنا پرکشش بنایا ہے کہ صرف ٹیچر نہ ہو جو طالب علموں کو سکھائے, صرف حاکم نہ ہو جو محکوم پر حکومت کرے, بلکہ باپ سے زیادہ مہربان ہو جو اپنی اولاد کی پرورش کرے. اس کو باپ سے زیادہ مہربان بنایا. لہذا مولا 8ویں امام نے ایک روایت میں ارشاد فرمایا, درود بھیجے گا محمد وآل محمد پر,
یا اللہ محمد وآل محمد وعجل
فرماتے ہیں الامام کل والد الشفیق، امام مہربان باپ کی مانند ہوتا ہے. اب آپ تصور کیجئے، امامت استاد اور شاگرد کا رشتہ نہیں ہے، امامت حاکم اور محکوم کا رشتہ بھی نہیں ہے، امام رئیس اور مرؤوس کا رشتہ بھی نہیں ہے، امام باپ سے زیادہ مہربان اولاد کا رشتہ ہے. بہت عجیب عجیب معاملہ ہے یہاں پر. امام بہت شفیق ہے، امام بہت لطیف ہے. ہم بدقسمتی سے امامت کی محبتوں کو نہیں سمجھ پائے، بدقسمتی سے نہیں سمجھ پائے. یقین فرمائیے، جو بات سمجھ میں آتی ہے، خدا نے متعال خود لطیف ہے، خدا نے متعال خود رحیم اور کریم ہے، وہ اپنے نمائندے کو بھی اسی صفت کے اوپر فائز کر کے بھیج رہا ہے. تو کوئی درد ایسا نہیں ہے جو آپ اور میں اٹھائیں اور امام اس سے زیادہ درد نہ اٹھائے. کوئی درد ایسا نہیں ہے، کوئی تکلیف ایسی نہیں ہے جو ہم اٹھائیں اور امام نہ اٹھائے. اگر یہاں کسی کا باپ شہید ہو، تڑپنے والا امام ہے، وہ تڑپے گا. کائنات کا بوجھ لے کر آتے ہیں، کائنات کا بوجھ لے کر آتے ہیں. لہذا اگر کسی نے غلطی سے بھی خدا سے دعا کی کہ خدایا جو تیرے امام کا بوجھ ہے وہ کچھ چکھا دے، تو برداشت نہیں کر پائے پہلے ہی سیکنڈز کے اندر کہ یہ کیا مصیبت ہے، یہ کیا معاملہ ہے، یہ کون سا بوجھ ہے جو امامت کے کندھوں کے اوپر ہے. تو عزیزان محترم، آپ کبھی بھی کسی مصیبت میں مبتلا ہوں، مطمئن رہیے آپ کا امام آگاہ ہے. اور میں عرض کر چکا ہوں، اس سے زیادہ مصیبت اٹھا چکے ہیں، اس سے زیادہ پریشانی اٹھا چکے ہیں، لیکن توحید کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ. بس ہم اپنی گفتگو کو یہاں تک لا سکے کہ خدا آئیڈیل بناتا ہے، امام اور نبی کی صورت میں معجزہ دیتا ہے تاکہ ہم شناخت کریں، اور اس کے بعد کام شروع ہو جائے گا کہ ہم ان سے نظام تربیت سے حاصل کریں ان کی تربیت کو، اور جتنا ان کی تربیت کو لے کر چلیں گے ہم انسان کامل کی طرف پرواز کریں گے. ہمارے اندر ان طاقتوں اور توانائیوں کی ریفلیکشنز آئیں گی جو ہم ان کے اندر دیکھ رہے ہیں. جتنا انسانیت بڑھتی چلی جائے گی، بہت سارے امامت کے معجزوں کو سمجھتی چلی جائے گی کہ یہ عام انسانوں کے لیے بھی ممکن ہے. ایک عجیب مشکل ہے. جتنی انسانیت بڑھتی چلی جائے گی، بہت ساری ایسی چیزیں جو پہلے ہم سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ امام کے لیے مختص ہیں، بعد میں پتا چلے گا یہ امامت کے مقابلے میں چھوٹی چیز ہے، ان کے شاگردوں میں بھی ممکن ہے، ان کے شاگردوں میں بھی ممکن ہے. مثال کے طور پر، جو قوم نادان ہو وہ امیر المومنین کو دو جگہ دیکھے تو کہے گا یہ صرف علی کی خاصیت ہے، بعد میں پتا چلے گا نہیں، شاگردان علی بھی یہی کام انجام دیتے ہیں. مولا کا معجزہ کچھ اور ہے. ہم لوگوں کی امامت کے معاملے میں شناخت بڑھتی چلی جائے گی جیسے جیسے ہم ان کے راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے. پہلے ہم چھوٹی چیزوں کو سمجھیں گے یہ امامت سے مختص ہے، جب کچھ مراحل طے کریں گے تو پتا چلے گا نہیں، امامت سے مختص چیز اس سے زیادہ وسیع ہے. پھر کچھ لوگ اور آگے بڑھیں گے، کچھ اور آگے بڑھیں گے، جو وہ کافی آگے بڑھ جائیں گے تو ان کو پتا چلے گا کہ نہیں، امامت سے مختص چیزیں اور بہت بلند چیزیں ہیں. یہ سب چھوٹی باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں چھوٹی ہیں جو ہم اس وقت سمجھ رہے ہیں کہ امامت سے مختص ہیں. امامت سے مختص چیزیں بہت بلند ہیں، یہ سب چیزیں بہت کم ہیں. لہذا یہ کہ وہ کسی کو پتھر دیں اور وہ جواہرات بن جائیں، ہم سمجھیں گے امامت سے مختص ہے، یہ امامت کے مقابلے میں بہت چھوٹی چیز ہے، یہ بہت چھوٹی چیز ہے، امامت کچھ اور ہے، امامت کا دائرہ عمل کچھ اور ہے. اور یہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم آہستہ آہستہ بڑھتے رہتے ہیں اور پوری دنیا آہستہ آہستہ ترقی کرتی ہے. 1400 سال میں انسانیت نے اس معاملے میں بہت ترقی کی ہے، کچھ انسانوں نے، کہ جنہوں نے اس بات کو سمجھنے کی جدوجہد کی ہے کہ امامت کے مناسب کو ہم کم سمجھ رہے تھے اور وہ بہت بلند چیز ہے. یہ دنیا پوری جدوجہد میں مشغول رہے گی، البتہ ظاہر دنیا کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ کہ جو خاص انسانوں کے اوپر مشتمل ہے، جو اس مشکل کے اندر قدم آگے بڑھاتے رہیں گے. اب ہمیں کل دیکھنا ہوگا کہ اگر کوئی اس نظام کو توڑنے کی سازش کرے تو وہ کیا کرے گا، اور اگر ہم اس سازش کے مقابلے میں کھڑے ہوں تو ہمیں کیا کرنا ہوگا. یہ ہم کل انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک بات طے شدہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، امامت ان تمام تکالیف کا مجموعہ ہوگی جو کسی بھی انسان نے سہنی ہوگی، نبوت ان تمام تکالیف کو جھیلے گی جو کسی بھی انسان نے سہنی ہوگی، اور ایک معنی میں امامت نے تکالیف زیادہ جھیلنی ہے، ایک معنی میں امامت کی تکالیف زیادہ ہے. نبوت کا منصب بیان ہے، امامت کا منصب اجرا ہے. بیان بھی آسان نہیں ہے لیکن اجرا بہت شدید ہے، اجرا بہت سخت ہے. آپ رولز بیان کریں کسی کے سامنے یہ نسبتاً آسان ہے، اور ان رولز کو امپلیمنٹ کریں اب اصلی مشکل ہے، اب اصلی مشکل شروع ہوتی ہے. بس ان مناسب کو ہمیں دیکھنا ہوگا. البتہ یہاں پر کوئی اعتراض نہ کرے کہ کیا مقام نبوت کو ہم کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہت آسانی سے حضرت ابراہیم کے معاملے میں سمجھ میں آتا ہے کہ امامت کیا چیز ہے، امامت کیا چیز ہے. اور صرف ایک جملہ اس کے حل کے لیے کہتا چلوں، جس کے چونکہ میں نے یہ چھیڑ دیا، وہ یہ کہ اگر حضرت ابراہیم امام ہیں، کیا ہم تصور کر رہے ہیں ختمی مرتبت امامت کے منصب پہ نہیں ہے؟ ظاہر ہے کہ ناممکن ہے کہ جو حضرت ابراہیم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہو وہ امامت کے منصب پہ نہ ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ مقام نبوت کا اگلا مرحلہ مقام امامت ہے، جو ختمی مرتبت کے اندر بھی ہے. تو پھر 12 امام کیوں کہتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ جانشینی میں آنے والے امام 12 ہیں، جانشینی میں آنے والے امام 12 ہیں. ورنہ حضرت ابراہیم بھی امام ہیں، تو خدا متعال نے خود صراحت کے ساتھ بیان کیا. اور جب حضرت ابراہیم امام ہیں تو کیوں ختمی مرتبت امامت کے منصب پہ؟ قابل تصور نہیں ہے کہ نہ ہو، قابل تصور نہیں ہے اس کا. بس امامت کا منصب بہت شدید ہے، اس میں مشکلات بہت زیادہ ہیں، اس میں مصائب بے تحاشا ہیں، اور ان تمام مصائب کو جھیلنے کے لیے امام کی ذات موجود رہتی ہے. کون کون سے مصائب؟ ہر وہ مصیبت جو کسی انسان نے جھیلنی ہو وہ مقام امامت نے جھیلنی ہے، البتہ ایک خاص احترام کے ساتھ، ایک خاص فضیلت کے ساتھ. وہ خاص فضیلت کیا ہے؟ ایک عام انسان شاید کسی مصیبت پہ تڑپے، امام تڑپے گا نہیں، امام صبر کرے گا، امام صبر کرے گا. ایک عام انسان شاید کسی موقع پر کوئی جملہ کہے جس کے اندر بیتابی ہو، امام یہ کام نہیں کرے گا. امام انتہائی صبر و تحمل کے ساتھ اپنی مصیبت کو اپنے اندر رکھے گا اور اس مصیبت کو جھیلتا چلا جائے گا. لہذا جو کچھ سید الشہداء نے کربلا میں جھیلا، طاقت بشری میں نہیں ہے، بشر کی طاقت سے باہر ہے کہ ان مصائب کو کوئی جھیل سکتا ہوتا جو سید الشہداء نے کربلا میں جھیلے. ایک فرق کے ساتھ وہ یہ کہ کسی اور انسان پہ یہ مصیبت آتی تو چلا اٹھتا، اور سید الشہداء علی اکبر کو بھیجتے ہوئے بھی صبر کرتے رہے. کربلا کے سخت ترین جگہوں میں سے ایک جگہ یہ ہونی چاہیے جہاں پہ سید الشہداء نے حضرت علی اکبر کو بھیجا ہے. اصل حضرت علی اکبر کی روانگی میں جو مشکل، عجیب و غریب مشکل ہے، وہ یہ کہ سید الشہداء کے لیے بھی سخت ہے کہ علی اکبر کو بھیجے، اور زینب کبریٰ کے لیے اس سے بھی زیادہ سخت ہے حضرت علی اکبر کو بھیجے. حضرت علی اکبر کی شخصیت میں ایک طرف سے اولاد امام ہے، دوسری طرف سے خلق اور خلق میں شبیہ رسول ہے. لہذا سید الشہداء حضرت علی اکبر کو چاہتے ہیں، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا ان کو کئی حوالوں سے چاہتی ہیں. بس مختصر آپ کی خدمت میں اس طرح سے عرض کر پاؤں کہ علامہ ذیشان حضرت جوادی نے جب ان مصائب کو بیان کیا تو دو نقطے بہت اچھے استنباط ہوئے ہیں وہاں پر. پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے اس جملے کو مقرر بیان کیا جو ہم سب بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر خیام میں الوداع کے لیے آئے تو 7 دفعہ پردہ اٹھتا تھا اور گرتا تھا. یہ بہت علامتی چیز ہے، 7 دفعہ پردہ اٹھا اور گرا. اس کا مطلب تھا کہ بیویوں کی دل میں حسرت بہت زیادہ تھی. جب حضرت علی اکبر چاہتے تھے تو بیویاں اپنی حسرت کے اوپر تحمل نہیں کر پاتی تھیں، بار بار علی اکبر کو بلاتی تھی کہ اکبر کو ایک دفعہ پھر الوداع کیا جائے. یوں احساس ہوتا ہے جیسے مختلف رشتے علی اکبر کو الوداع کرتے تھے. کبھی کوئی بہن ہونے کے ناطے الوداع کرتا تھا، کبھی کوئی پھوپھی ہونے کے ناطے الوداع کرتا تھا. علامہ ذیشان حضرت جوادی نے ایک نقطہ بہت خوبصورت استنباط کیا، اور خدا ان کو جزائے خیر دے، فرمائے جب آخری دفعہ خیمے کا پردہ اٹھا اور کسی نے حضرت علی اکبر کو بلایا تو اس نے ابا کے دامن کو گھسیٹا ہے، تو فرمائے یہ کوئی بچی ہونی چاہیے جس کا قد کم ہوگا. یہ بہت خوبصورت بات تھی کہ بچے بھی علی اکبر کے جانے پر تڑپ رہے تھے. اب میں جرأت کروں کہ مسائل کو اور تفصیل سے عرض کروں آپ کی خدمت میں. آپ کے اس گریے کی وجہ سے سید الشہداء نے جب حضرت علی اکبر کو الوداع کیا ہے تو چند جملات ارشاد فرمائے. ہم خود جملوں کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں یہ سید الشہداء نے کہے ہیں, خود جملوں کے بارے میں گمان قوی یہ ہے کہ سید الشہداء نے کہے ہیں. یہ کہ سید الشہداء نے سید الشہداء سے چند جملے منقول ہوئے ہیں. ایک جملہ نقل ہوا کہ علی اکبر تم دشمنوں کی طرف بڑھنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھتے رہنا. یہ جملہ سید الشہداء کے دل کے اندر موجود غم کو ظاہر کر رہا ہے. ایک جملہ جو قطعی جملہ ہے سید الشہداء نے یقیناً کہا ہے وہ یہ کہ سید الشہداء نے دونوں ہاتھ اٹھا کر خدا سے کہا, خدایا اب اس جوان کو بھیج رہا ہوں جو خلق اور خلق میں, منطق اور کردار میں تیرے نبی کا شبیہ ہے, اشبہ الناس برسول اللہ. یہ سید الشہداء کا قطعی جملہ ہے جو سید الشہداء نے یقیناً ارشاد فرمایا ہے. شیخ عباس قمی نفس المحموم کے اندر لکھتے ہیں کہ جب حضرت علی اکبر جانے لگے تو عمر ابن سعد سید الشہداء کو شمشیر دکھا رہا تھا کہ اس شمشیر سے تیرے بیٹے کے سر پہ ماروں گا. سید الشہداء نے عمر ابن سعد کو بد دعا دی, کہا خدا تیری نسل کو اسی طرح ختم کرے جس طرح تم میری نسل کو ختم کرنا چاہتا. میں بس ایک جب اس جملے کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں سید الشہداء کے دل میں کتنا غم آیا ہوگا کہ اس لائن کو بد دعا دی ہوگی. نہیں معلوم کیا معرکہ ہوا ہے. حضرت علی اکبر روانہ ہوئے ہیں. حضرت علی اکبر کے روانہ ہونے کے بعد ان کی ایک واپسی ہے جس میں سید الشہداء سے آ کر کہا ہے کہ بابا اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جاتا تو میں جہاد کرتا. سید الشہداء نے ایک اور قطعی جملہ ارشاد فرمایا ہے جس کے اوپر اطمینان ہے کہ سید الشہداء نے کہا ہے. سید الشہداء نے کہا بیٹا علی اکبر جاؤ, تمہارے نانا انتظار کر رہے ہیں. اس جملے میں کتنا غم ہونا چاہیے کہ سید الشہداء نے کہا تمہارے نانا انتظار کر رہے ہیں, اور شاید نہیں کہنا چاہ رہے کہ تمہارے بابا اور تمہاری مافات میری مافات میں زہرا بھی انتظار کر رہی. حضرت علی اکبر زمین کے اوپر گرے. مجھے نہیں معلوم آیا حضرت علی اکبر نے کہا کہ اے میرے بابا میری مدد کے لیے آئے, مجھے نہیں معلوم. ہم لوگ جب حضرت علی اکبر کی روانگی کو دیکھتے ہیں تو اس عنوان سے دیکھتے ہیں کہ بوڑھا باپ ہے جو جوان بیٹے کو الوداع کر رہا ہے, اور یہ منظر بہت سخت ہے. ایک باپ ہونے کے ناطے بہت سخت ہے کہ کوئی باپ اپنے جوان بیٹے کو الوداع کرے, لیکن میں کہوں گا ذرا سا منظر کو تبدیل کیجئے گا. وہ جوان جاتا ہے, میرے جانتا ہے کہ میرے جانے کے بعد میرے باپ سے دشمنی کریں گے. وہ جوان کس دل کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کو چھوڑ کے جا رہا ہے, اس پر بھی تو کوئی توجہ دے. اس جوان کی حسرتیں کتنی ہیں کہ میرے باپ کے اوپر ظلم ہونے والا ہے ابھی. اب یہ جوان زمین پہ گرا ہے, اس جوان کو پتا ہے میرا باپ بوڑھا ہے, میرا باپ پیاسا ہے, اس نے جنازے اٹھائے. اب آپ خود فرمائیے کیا وہ کہے گا کہ بابا میری مدد کو آئے؟ شاید نہیں کہا ہوگا, بس یہ کہا ہوگا بابا آپ کو میرا آخری سلام ہو. سید الشہداء نے جملہ سنا ہے یا دیکھا ہے کہ میرا علی اکبر گر گیا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس ایک جملہ ہے, اس جملے کے بارے میں قاطعیت کے ساتھ نہیں کہہ سکتے کہ آیا سید الشہداء نے واقعاً کہا ہے یا نہیں کہا ہے, لیکن اگر کہا ہے تو پھر معرکہ ہو گیا. سید الشہداء کا جملہ منقول ہے, کہا بیٹا آواز دیتے رہو تمہارے باپ کو دکھائی نہیں دے رہا. واللہ اگر یہ کہا ہے تو پھر تو بہت عجیب ہو گیا. البتہ گمان ہے کہ کہا ہوگا, گمان ہے ممکن ہے کہ کہا ہو. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب حضرت علی اکبر کے لاشے پر پہنچے ہیں تو ایک جملہ کہا ہے جو قسم کھا سکتے ہیں کہ ہاں کہا ہے. سید الشہداء نے قطعاً کہا ہے. اس جملے کو اگر کہیں کہ کہا ہے اور یقیناً لگتا ہے کہ کہا ہے تو پھر یہ جملہ تصور میں سمجھ میں آتا ہے. اب ذرا تصور کیجئے گا, بوڑھا باپ ہے, جوان کے لاشے کے اوپر پہنچا ہے, جوان نے جان دے دی ہے اور سید الشہداء نے جملہ کہا ہے, کہا دنیا بعد خلافہ اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, اکبر تیرے بعد دنیا میں کچھ نہیں ہے, واللہ مظلومیت حسین پر دلیل ہے, سید الشہداء کی مظلومیت پہ بڑی دلیل ہے, اب دنیا میں کچھ نہیں. السلام علی الحسین علی ابن الحسین والا اولاد الحسین. وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. پروردگار تجھے سید الشہداء کی مظلومیت کا واسطہ, اس قلیل کو ہم سے قبول فرما. جن ظالموں نے سید الشہداء اولاد سید الشہداء پر ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما. پرچم حسین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کی طاقت نصیب فرما. ان کی اولاد کی منتقی میں کربلا کے ظہور میں تعجیل فرما. اے پاک پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, ہماری زندگیوں کا اختتام ان کی اولاد کی نصرت کی راہ میں شہادت قرار فرما. آمین رب العالمین بحق محمد و آلہ الطاہرین.